السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام عليه، الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے دین جیسی اہم نعمت عطا فرمائی ہے. اس اہم نعمت کی کا احساس اور اس کی قدر و قیمت اور اس کے بارے میں آدمی کا اطمینان ہونا چاہیے. اس دین کے بارے میں جو اللہ نے اپنے فضل سے دی، اللہ ہی جس کو چاہتے ہیں یہ دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس سے محروم کر دیتے ہیں. جس کو چاہے اللہ ہدایت دے دیں اور جس کو چاہے گمراہ کر دیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جس کو اللہ ہدایت دیں اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے. ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، دین بہت بڑی نعمت ہے. اس کے لیے آدمی کسی چیز کا سودا نہیں کر سکتا. دنیوی اعتبار سے اور دنیا کی چیزوں کے معاملے میں دین پر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا. جب آدمی کے لالے یہ بات پڑ جاتی ہے کہ اس کو دین رکھنا ہے یا دنیا اور دنیا کی چیزوں کو رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے یا غیر اللہ کو راضی کرنا ہے، جب ایسی دو چیزوں کا ٹکراؤ اور تقاضا ہوتا ہے تو پھر آدمی کو اس بات کا کوئی سودا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دنیا کو اختیار کرے، اگرچہ کہ یہ ہے کہ اس کو دین کے اٹھا کے کوئی اختیار کرنے میں اور اس کو لینے میں کچھ ہی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے. ایسی عظیم نعمت کے حاصل ہونے پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو قربانیاں دیں وہ ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. تمام صحابہ نے اس دین کے معاملے میں کوئی سودا نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی سودا نہیں کیا، اور نہ کبھی ایک مرتبہ دین کے لیے ان کا سینہ کھل گیا تو پھر کبھی شکوک و شبہات تک اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی. اسی لیے کہا کہ ایمان کے لیے جب آدمی کا سینہ کھل جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو ایمان کی روشنی ہے اس روشنی میں آدمی رہتا ہے اور وہی اس کو کامیابی پر لاتی ہے، اور یہ آدمی زندہ کہلاتا ہے، اور ایسا آدمی زندگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ بظاہر زندہ ہے لیکن مردہ ہے. وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. جو آدمی مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، بے ایمان تھا ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور پھر اس کے لیے ایک نور عطا فرمایا، وہ اس نور کی روشنی میں چلتا ہے. اگرچہ وہ کتابی خفیف اور ہلکا کیوں نہیں ہوتا، روشنی بہرحال روشنی ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ خود آدمی کو بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. چاہے آدمی اس روشنی کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت کرے یا نہ کرے. ہم نے ایک چراغ جلایا، ایک موم بتی جلائی کسی جگہ پر، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس روشنی سے ہمیں فائدہ ہو. آدمی چاہتا ہے کہ اس روشنی سے، اس بلب سے اور اس لالٹین سے اس کو اس کا فائدہ ہو، مگر اگر تھوڑی دور پر قریب میں کوئی دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور دوسرا آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہو، ہماری نیت اس کے فائدہ پہنچانے کی ہو نہ ہو، لیکن اس کا فائدہ، اس روشنی کا فائدہ اس کو ضرور ہوتا ہے. چاہے وہ بیٹھنے والا اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی نیت کرے یا نہ کرے، لیکن اس روشنی کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک مومن کی مثال یہی ہوتی ہے کہ ایمان والا جہاں اور جس جگہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کی روشنی جو جگمگاتی ہے، وہ ٹمٹماتی ہے، وہ گویا اس حالت میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اتنی بڑی دولت آدمی کے پاس ہے، ایسی دولت جیسے روشنی کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، چراغ کے جلانے کے بعد، بلب کے جلانے کے بعد، اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے ہی ایمان کے آنے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں اور ایمان کے جو متعلقات ہیں، دین اور دین کے سارے احکام اور ان پر چلنا، اس کے بارے میں بھی اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، ایک لمحے کی صحبت سے، ایسا قلب ان کا، ان کے دل ایسے شرح صدر ہو گئے تھے کہ کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس کے باوجود وہ اپنی دین کے بارے میں فکر کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے، اس کی موجودگی کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو بہتر سمجھنا، یہ اسلام کا تقاضا نہیں. کہ کسی دوسرے کے طریقہ کار کو بہتر سمجھنا، اس کی باتیں اچھی سمجھنا اور اس کو سراہنا، اس کی تعریف و توصیف کرنا، اس کو بہتر انداز میں ہونے کا خیال کرنا، ایک ایمان والے کا کام نہیں. اس لیے کہ اس کے پاس جو دولت اور نعمت ہے وہ ایسی ہے کہ جو دوسرے لوگوں نے اس سے مستعار لیا ہے، دوسروں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور وہی چیز ان کے پاس آئی تو وہ دنیا کے اندر چمکے. اب اگر کوئی آدمی اس کے بعد رہتے ہوئے تو اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ اور دوسروں کی باتوں کو سراہتا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. ہم نے آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نسخے تورات کے کوئی نسخے لے کر آ کر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک نسخہ لا کر پڑھنا شروع کر دیا، پڑھ رہے ہیں، نیچے آپ کی نظریں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، بس وہ تورات کے نسخے کی تلاوت وہ کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے، غضب و غصے میں آپ کا چہرہ بدل رہا ہے، اور یہ اپنی پڑھنے کی دھن میں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو رہی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بازو میں تھے، انہوں نے ان کو چونکا دیا اور ان کو اشارہ کیا کہ دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو ذرا کیا آپ کی کیفیت ہو رہی ہے. جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اور دیکھتے ہی کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میں تمہارے پاس لے آیا ہوں وہ ایسی صاف اور واضح ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ اتنی واضح ہے کہ اگر حضرت موسیٰ بھی اس موقع پر ہوتے زندہ ہے تو ان کو میری اتباع کے بغیر چڑھائی کار نہ ہوتا. لو کان موسیٰ حیاً وما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر حضرت موسیٰ بھی بقید حیات ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اگرچہ کہ تورات آسمانی کتاب تھی، ایک پیغمبر پر نازل شدہ کتاب تھی، وہ کسی کی گھڑی ہوئی اور بتائے اور بنائی ہوئی کتاب نہیں تھی، لیکن کتاب اللہ ہونے کے اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود اور آسمان سے منزل ہونے کے باوجود
اس کے اندر کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا تو آپ کا چہرہ مبارک بدل گیا. کیا بتاتی ہے یہ چیز؟ یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ غیروں کی چیزوں کو اپنے پاس ایک اہم نعمت ہونے کے باوجود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے, اس کے باوجود اگر کسی دوسری چیز کو آدمی اہمیت دیتا ہے اور کسی چیز کو اس کو سراہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر شریک ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. عبرت خیز واقعات میں لکھا ہوا ہے, حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مولانا شیخ محمد فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک واقعہ مکہ مکرمہ کا بیان کیا کہ وہاں کے ایک شیخ جو تاجر تھے, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ یہاں ایک آدمی کی موت ہوئی, مکے کے اندر ایک آدمی کی موت ہوئی جو صاحب علم بھی تھے. جب موت ہوئی اور قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا, دفن کرنے کے بعد وہاں سسٹم یہ ہے کہ ہر چند دنوں کے بعد قبر کے اندر پھر دوسری قبر کھودی جاتی ہے, ایک مجید کو دفن کرنے کے بعد پھر دوسرے مجید کو اس میں دفن کیا جاتا ہے, سال چھ مہینے کے بعد اسی قبر کو کے اندر ایک دوسری مجید کو دفن کرنے کا وقت آیا. جب اس کو دفن کرنے کا وقت آیا تو دفن کرنے والے تو وہی لوگ تھے جو ہمیشہ کرتے ہیں, انہیں معلوم تھا کہ یہاں پہلے کس کو دفن کیا گیا ہے. وہاں جب قبر کھودی گئی تو وہاں اس آدمی کی ناش کے بجائے ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کی ناش ہے. پریشان ہوئے, یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے تو یہاں ایک مرد کی اور ایک ایمان والے کی جو ہے یہاں کی تدفین کی تھی اور یہاں ایک لڑکی کی ناش ہے. جب انہوں نے اس بات کا شور کیا تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے وہاں دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں سے آدمی کی ناش غائب کیسے ہوئی اور لڑکی کی ناش کیسے آئی, اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ وہ کسی غیر ملک کسی انگریز ملک کی لڑکی ہے. معلومات کی گئی اور دیکھنے والے میں ایک آدمی اس میں سے نکل آیا تو مسلمان تھا جو کسی یورپین ممالک میں دعوت کے کام کرتا تھا. اس نے دیکھا تو اس کو پہچان گیا. اس نے کہا کہ یہ تو لڑکی ہمارے شوہر کی لڑکی ہے اور یہ لڑکی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہے, میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہے, میں جانتا ہوں اس کو. پھر اس کے بعد وہ بات ہو گئی, لوگ چلے گئے تو اس سے یہ کہا گیا کہ جب تم اپنے شہر میں جاؤ تو اس بات کو جاننا کہ وہ لڑکی زندہ ہے کہ انتقال کر گئی. جب اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں سے پوچھا تو اس نے بتایا, لوگوں نے بتایا کہ یہاں فلاں جگہ پر اس کو دفن کیا گیا تھا, وہاں جا کر اس کی قبر کھودی گئی. اور اس کی قبر کھودی گئی تو وہاں اس لڑکی کے ناش کے بجائے اس آدمی کی ناش ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر دفن ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا بات ہوئی ہے کہ یہ مرد آدمی کی ناش یہاں کیسے جو مکہ مکرمہ کے اندر دفن ہوا, اور جو یورپ ممالک میں دفن ہوئی اس لڑکی کی ناش یہاں سے اٹھ کر وہاں کیسے چلے گئی, معلوم کرنا چاہیے. تو اس شیخ نے اس کو پابند کیا تھا کہ جب تم جاؤ تو اس کی تحقیق کر کے ہمیں بتانا. سنا تو اس نے تحقیق کر کے بتایا تو اس نے کہا کہ بات یہی ہے کہ میں اس لڑکی کو جانتا تھا, یہ مسلمان تھی, چپکے چپکے مسلمان تھی, اپنے گھر والوں کو اس نے بتایا نہیں تھا, لیکن دین کی اور اسلام کی پابند تھی, انتقال ہو گیا اور یہاں اس کو اپنے حساب سے دفن کیا گیا اور وہاں اس کو منتقل کیا گیا, اور وہاں جو آدمی مکے کے اندر دفن کیا گیا اس کو اس ملک کے اندر منتقل کیا گیا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان کی ناش دوسرے ملک سے مکے مکرمہ کے اندر پہنچ گئی, مسلمان کو پہنچ گیا, لیکن ایک مسلمان کی ناش جو غیر مسلم ملک کے اندر پہنچی ہے وہ کیا ہے, اس کا معاملہ کیا ہے, اس کی تحقیق کرنا چاہیے. تو لوگوں نے اس مرے ہوئے آدمی کی بیوہ سے اور اس کی بیوی سے جا کر حالات معلوم کیے, اس کے حالات معلوم کیے کہ آخر کیا بات ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال یہاں ہوا تھا اور اسے یہاں دفن کیا گیا لیکن یہاں ان کی ناش موجود نہیں ہے, ایسی کیا بات ہے, ایسی یقیناً ایسی کوئی نہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ وبال اس پر آیا اور یہ کیفیت اس کے لیے بدل گئی. تو اس نے کہا, اس کی بیوی نے کہا کہ بات تو کچھ ایسی نہیں تھی, نماز روزے کے پابند ضرور تھے اور صاحب علم بھی تھے, لیکن یہ ہے کہ ایک بات تھی کہ وہ جب کبھی بھی ہم بستری کرتے اور غسل کی نوبت آتی تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہود و نصارہ کا دین کتنا اچھا ہے، ہم بستری کے بعد غسل کرو نہ کرو سب چلتا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اس کی پابندی ہے کہ ہم بستری کے بعد جو ہے غسل جنابت کرنا چاہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ غسل جنابت اسلام کے اندر ایک تقریب جو چیز ہے، آدمی کو اس کا پابند خامخواہ کیا گیا، سردی ہے گرمی ہے پانی ہوتا نہیں ہوتا بیمار ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، آدمی کے ساتھ ایسی صورت میں اگر غسل جنابت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے۔ بس لوگوں نے کہا کہ یہی بات ہے کہ انہوں نے اسلام کے ایک حکم کو جو غسل جنابت والا حکم ہے اس کو اس نے مکروہ نظر سے دیکھا اور ہر زندگی بھر یہی کہتے رہے کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم اس طریقے کرنے کے بعد غسل جنابت ضروری ہے۔ حق تعالی شانہ نے انجام بتا دیا، اور یہ تو بہت پرانی بات ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا خود واقعہ ان کا خود بیان کردہ یہ واقعہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو طلبہ موجود تھے، طلبہ کے ساتھ بعض لوگ جب عوام آتے ہیں تو بعض مرتبہ گفتگو وغیرہ کرتے ہیں، تو ایک صاحب ایک طالب علم سے الجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ دنیا دار لوگ تو بہت کھاتے پیتے عائش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور بڑے مزے کے اندر وہ ہوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی حالات ان کے ساتھ نہیں آتے، ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، زندگیاں ہماری تنگ ہے، عائش و عشرت ہمیں نہیں ملتا، پریشان رہتے ہیں، مصیبت والی زندگی ہوتی ہے۔ تو طالب علم نے کہا، سمجھایا ان کو تو کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آزمائش کا جو ہوتا ہے وہ کوئی سزا کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے کفائے سیاد بن جاتی ہیں اور جو کچھ ملتا ہے ان کو آخرت میں ملتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو کل قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جو کچھ تم نے اچھی چیزیں کہیں ہیں دنیا کے اندر وہ چیزیں تمہیں مل گئی ہیں، ان کو دنیا کے اندر نواز دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ڈھیر کا معاملہ کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، اور ایمان والے کو جو ہے آخرت میں کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ بات کہی، غور کی بات ہے، اس نے یہ بات کہی کہ تو ٹھیک ہے پھر آپ اپنی زندگی رکھیے، ہم کو انہیں کی زندگی کے ساتھ خوش رہنا ہے۔ اس طالب علم کو یہ جواب دے کر چلے گئے ہو، پھر تو آپ اسی میں خوشی رہیے، ہم اس دکھ سکھ والی زندگی نہیں گزاریں گے، ہمیں تو ان کی زندگی اچھی لگتی ہے، چلے گئے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس دوران یہ ہو گیا تھا کہ وہاں سے وہ آدمی منتقل ہو کر کسی دوسرے شہر میں چلا گیا تھا، کیونکہ اسی شہر میں نہیں تھے جس شہر میں شیخ رہتے تھے، تو دوست تھے جاننے پہچاننے والے تھے۔ تو پھر میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہاں منتقل ہوا وہاں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے وہ تکلیف میں بھی مبتلا ہے۔ تو حضرت شیخ نے کہا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، پھر سفر کیا اس جگہ کا، معلومات کر کے کہ جہاں ان کا جہاں وہ منتقل ہو گئے تھے وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ واقعتاً اس آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک بات صحیح ہو گئی جو خواب کے اندر۔ لیکن دوسری بات کیا ہے، میں اس دوسری بات کی سچائی کے لیے میں فکر میں تھا کہ کیا بات ہے دوسری ہے، اسی سوچ اور فکر میں تھا تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ پیچھے سے کوئی آدمی میرے کندھے پر ہاتھ مار رہا، اور ہاتھ مارتے ہوئے اس نے کہا کہ زکریا یاد کرو اس بات کو جو اس نے اس طالب علم کے سامنے بات کہی تھی، یاد کرو اس بات کو جو اس نے اس طالب علم کے سامنے کہی تھی کہ تم یہ دکھ سکھ والی زندگی تمہارے لیے ہی مبارک، ہمیں تو ان کی زندگی مبارک ہے۔ پھر بات مجھے سمجھ میں آئی کہ جو بات یہی مفہوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ ایسا نکالتا ہے کہ جو اسے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور دین کے جو اعمال ہیں اور دین کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ اور اس کے بارے میں کوئی تردد کہ ایسا کیوں ہے، یہ سوال جو ہے ہمارے ایمان کو خطرے میں، ہماری زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے، ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے اور ہلاکت میں لے جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی غفلت میں ایک بات کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہے، آج بھی یہ ہے، ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر یہ حکم کیوں ہے، شریعت کے اندر یہ سزا کا حکم کیوں ہے، یہ چوری کی سزا کا حکم کیوں ہے، یہ پتھر مارنے کی سزا کا حکم کیوں ہے، یہ لعنت کا حکم، سنسار کرنے کا حکم کیوں ہے، بے شمار سوالات ایسے آتے ہیں، یہ ایسا حکم کیوں نہیں ہے، اس میں کیا پریشانی نہیں ہے، اس ملک کے اندر کیا ایسا نہیں چل سکتا کیا؟ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایسے شکوک و شبہات سے ہمیں حفاظت فرمائے کہ کبھی ایسا ہو کہ آدمی یہ جملہ نکل جائے. خصوصاً موجودہ وقت میں جب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آتا ہے تو ہر طرح سنا سکے, تقریباً لوگوں سے یہ بات سنی آتی ہے کہ یہ حلالت کیا ہے. جب طلاق ثلاثہ دینے, اول تو یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ دینا نہیں چاہیے, تین طلاق نہیں دینا چاہیے. اور جب تین طلاق دے چکتا ہے آدمی تو جو کچھ اس کو چانسز دیے گئے تھے ان چانسز کے نکل جانے کے بعد آدمی نے اپنی حدود کراس کر لیا آدمی, اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم خود اپنے طور پر اس کو واپس لینا چاہو تو پھر اس پروسیس سے گزرو. ورنہ تو عورت آتا ہے کہ تمہارے پاس رہنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھی شادی کرنا کر سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ حلال کیا ہے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ میں یہ حلال کا حکم ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے, طلاق کے بیان کے اندر ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے, یہ میری غیرت اس کو نہیں چاہتی, تمہاری نہیں چاہتی تو نہ چاہے, لیکن اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کب مجبور کیا ہے کہ تم پھر سے اس کو واپس لاؤ تین طلاق دینے کے بعد؟ اس کو اختیار ہے کہ وہ جس جگہ چاہے نکاح کرے, تمہیں بھی اختیار ہے کہ جس سے چاہے نکاح کرو. جب تم نے خود اپنی غلطی سے ایک مسئلے کو اختیار کر لیا, غلطی کیا ہے کہ ایک طلاق دینا ہے, لوگ جانتے نہیں ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ تین طلاق سے کم طلاق واقع نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے, ایک طلاق دو تو واقع ہو جاتی ہے. اس میں گنجائش اس بات کی رہتی ہے کہ آدمی تین طلاق کے اندر ایک طلاق کے اندر عدت کے اندر رجوع کر لے, نہ رجوع کرے تو عدت کے بعد نیا نکاح کر کے رجوع کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ پھر دوسری طلاق دے تو یہی شکل ہے. تو پہلی مرتبہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ ایک نکاح تم نے کیا تھا, پھر دوسرے نکاح کی اجازت دی, چانس رکھا کہ اگر کسی وجہ سے ایسا ہو گیا تو طلاق دے دو تو پھر نکاح کر کے یا عدت کے اندر رجوع کر کے واپس کر سکتے ہو. لیکن پھر بھی دوسری طلاق دے دی تو پھر دوسری مرتبہ چانس رکھا کہ ابھی عدت کے اندر یا عدت کے بعد رجوع کر سکتے ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق سے کم طلاق نہیں ہوتی, حالانکہ یہ ہے کہ اگر عورت کا راستہ صاف کرنا ہے اور اس سے اپنے آپ کو خلاصی اختیار کرنا ہے تو ایک طلاق دے کر مسئلہ ختم کر دو, عدت گزر گئی عورت آزاد ہو گئی. اگر تمہیں واپس لینا ہے تو عدت کے اندر واپس لو, نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, صرف اتنا کہہ دو کہ میں تمہیں واپس لے لیا, یا کوئی ایسا عمل کر لو کہ جو میاں بیوی والا عمل ہوتا ہے کر لیا واپس ہو گئی خود بخود. اب ان دونوں تینوں چانس کے بعد اگر آدمی تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے تو یہ اپنے پیر پر آپ کو راہی مارنا ہے, خود کرتا رہا علاج نہیں, اپنے ہی کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. جب آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر آپ کے لیے اگر پھر اس کو واپس لوٹانا ہے تو پھر اس کا پروسیس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس پروسیس سے گزرو. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی تو نہ کرے, تم نے خود اپنے طور پر کیا ہے تو پھر اگر غیرت ہے تو پھر اس کو قبول کرو, نہیں تو پھر یہ کہ چھوڑ دو اس کو. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ دین کے جو مسائل اور احکام ہیں اس میں کسی قسم کا تردد, اس میں اعتراض اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات اس طرح کے انجام کو پہنچاتی ہے جیسے دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ آدمی ایک جملے کی وجہ سے اس کا دین تباہ ہو گیا, ایک بات کی وجہ سے آدمی کا دین تباہ ہو گیا. آدمی کو یہ کہنا ہے کہ رضیت باللہ غربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیا, ہماری عقل اور کھوپڑی میں آئے نہ آئے اور سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم اللہ سے راضی ہیں, ہم دین سے راضی ہیں, ہم اللہ کے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں. حق تعالی شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.